نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ہمارا انتظار ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پچھلا درس ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں نئے آنے والوں کے لیے بھی گنجائش نکل جاتی ہے کہ جب نیا سبق شروع ہوگا تو وہ بھی حاضر رہیں گے. تو اس سے پہلے والے درس میں ہمارے سامنے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی بعض صحابہ حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ من السنتی کذا، من السنتی کذا. جیسے انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان، یہ حدیث ان کی، کہ من السنتی اذا تزوج البکرا اقام عندها سبعا وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. حدیث کے الفاظ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن من السنت شروع میں آیا ہوا ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، جسے ہم عربی میں باقرہ کہتے ہیں، باقرہ سے شادی کرے، تو باری تقسیم کرنے سے پہلے، پہلے سے دوسری جو بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ باری تقسیم کرنے سے پہلے 7 دن تک ساتھ میں رہے گا اس کے، وہ پھر باری تقسیم کرے گا. اور اگر سیبہ سے شادی کر رہا ہے تو 3 دن ساتھ میں پہلے رہے گا اس کے، پھر باری تقسیم کرے گا. یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. تو جب صحابی یہ کہے من السنت قضا، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اس طریقے سے اس حدیث کو مرفوع حدیث کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ حدیث مرفوع حدیث ہی کہلاتی ہے. یہ سنت من السنت قضا کی بات آ گئی. ایسے ہی کبھی صحابی کا یا صحابیہ کا یہ کہنا کہ امرنا بقضا نہینا عن قضا، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں اس کام سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اگر صحابی یہ کہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے یا ہم کو روکا گیا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، تب بھی حدیث یہی مانی جائے گی کہ وہ مرفوع ہے، یعنی حکم دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور منع کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی مانا جاتا ہے. اور محدثین کا یہی طریقہ ہے ان احادیث کے تعلق سے. یہ باتیں آپ کو پچھلے ہفتے درس میں آ چکی تھیں اور میں نے اس کی تفصیلات بیان کر دی. کبھی کبھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں آپ کتاب میں تو کبھی یہ لفظ بھی آئے گا، یعنی آپ کے پڑھنے میں یہ چیزیں آئیں گی. وہ چیزیں چند میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جیسے کتاب میں آتا ہے عن ابی ہریرت مرفوعن، عن ابی ہریرت مرفوعن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعن روایت ہے. یعنی یہ آنے کے بجائے حدیث میں کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ آنے کے بجائے صرف کیا آتا ہے عن ابی ہریرہ مرفوعن، یعنی لفظ وہاں پر آئے گا مرفوعن، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, آپ نے یہ بات کہی, اگرچہ کہ وہاں لفظ نہیں رہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ الفاظ نہیں رہتے ہیں. جب بھی جب مرفوعاً لفظ آ جائے کسی بھی حدیث کے پاس, اس کو حدیث کو بیان کرنے کے وقت میں مرفوعاً لفظ آ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ حدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, یعنی آپ کی یہ بات ہے, صحابی کا فرمانا نہیں ہے وہ, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ کہنا ہے. تو یہ بھی کبھی کبھی کتابوں میں پڑھتے ہوئے آپ کو بات آئے گی, تو یہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے. مرفوعاً کہنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے. اسی طریقے سے کبھی اس طرح سے الفاظ آتے ہیں, عن ابی ہریرہ ینمی, عربی میں ایک لفظ آتا ہے ینمی, عن ابی ہریرہ ینمی, اگر یہ لفظ آ جائے تب بھی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ اس حدیث کو اپنے سے آگے بڑھاتے ہیں. جب کوئی بھی صحابی اپنے سے آگے بڑھا دیا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, تو اس کو بھی مرفوع کا درجہ ہی حاصل ہوتا ہے, اس کو بھی مرفوع ہی کہا جائے گا. تو مرفوع حدیثوں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آ گئی تھی, میں نے تھوڑا سا دہرایا آپ کو, مزید اس کو تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرفوع حدیث کی چھ قسمیں ہوتی ہیں, مرفوع کی چھ قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے مرفوع قولی صریحی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یا صحابی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہتے ہوئے سنا, جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات, جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے, آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اس کو کہا جاتا ہے مرفوع قولی صریحی. دوسری جو ہے قسم ہے مرفوع فعلی صریحی, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی یہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, یعنی آپ کا عمل صحابی اس کو نقل کرے, جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز میں کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے, کان یرفع یدیہ, دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جب رکوع میں جاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے اور جب دو رکعت کے بعد اٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ اٹھاتے تھے. تو اس کو مرفوع فعلی صریحی کہا جاتا ہے, یعنی صحابی یہ روایت کرتے ہوئے کہے صراحت کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تیسری قسم ہے مرفوع تقریری صریحی, یعنی صحابی یہ کہے کہ میں نے یا کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی یا یہ کام کیا اور آپ خاموش رہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اس کے تعلق سے, تو اسی کے اس کو بھی جو ہے مرفوع کہا جاتا ہے اور مرفوع تقریری کہا جاتا ہے اور صریح کہا جاتا ہے, اس لیے کہ صحابی نے صراحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی گئی, آپ کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی یا آپ کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا, یہ صراحت کے ساتھ بات اس نے کہی ہے. مرفوع قولی حکمی چوتھی قسم ہوتی ہے, یہ اصل میں صحابی کا قول ہوتا ہے, کسی ایسے صحابی کا قول جس نے اہل کتاب سے علم نہیں حاصل کیا ہے, یعنی جو پہلے کی کتابیں ہیں تورات انجیل جو آسمانی کتابیں, ان کتابوں کا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, اہل کتاب میں سے پہلے تھا بھی نہیں, یہودی یا نصرانی پہلے نہیں تھا, اہل کتاب میں سے نہیں تھا, اہل کتاب کا علم بھی حاصل نہیں کیا ہے, اور یہ صحابی کوئی ایسی بات کہے جو بات کوئی آدمی اپنی رائے یا اجتہاد یا عقل سے نہیں کہہ سکتا ہے, تو اس کو مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے, لیکن اس کو کہا جاتا ہے مرفوع قولی حکمی, حکم کے لحاظ سے, ورنہ بات تو وہ صحابی کی ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے صحابی بیان نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے صحابی کا کوئی عمل ایسا جو عمل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ہی کر سکتا ہے، اپنی رائے، اپنے اجتہاد، اپنی عقل سے نہیں کر سکتا، اس کو بھی مرفوع فعلی حکمی کا درجہ حاصل ہوتا ہے. یہ پانچویں قسم ہے، مرفوع تقریری حکمی. یہ آخری قسم، صحابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے. صحابی یہ کہے کہ جب وہ یہ نازل ہوتی تھی تو ہم ایسا کرتے تھے، کہتے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کرے. آپ کی آپ موجود تھے یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام کیا گیا ہے تو اسے بھی مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اسے مرفوع تقریری حکمی کہتے ہیں. چھ قسمیں ہم پڑھ چکے، آپ کے سامنے ذکر کر چکے. اب ہم آج کا جو ہے سبق جو ہے خاص اسے پڑھیں گے، وہ ہے موقوف. مرفوع ہم نے پڑھ لیا، اب دوسری قسم کیا پڑھیں گے؟ موقوف. حدیث قدسی پڑھا، حدیث مرفوع پڑھا، اب ہم پڑھیں گے حدیث موقوف. حدیث موقوف، حدیث موقوف کسے کہا جاتا ہے؟ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو پہلے بورڈ پہ. حدیث موقوف، یہ موقوف عربی زبان کا لفظ ہے، یہ وقفہ سے ہے. وقفہ جیسے ہم نے کہا تھا مرفوع، یہ رفع سے ہے. رفع کے معنی اوپر اٹھانے کے ہوتے ہیں، تو موقوف یہ وقفہ سے ہے. وقفہ کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرانے کے، رکانے کے. کوئی چیز روک دی جائے، ٹھہرا دی جائے، یا آدمی ٹھہر جائے تو اسے وقفہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. اسی سے جو کار پارکنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کو موقف السیارات کہتے ہیں. کار پارکنگ یعنی گاڑیوں کے ٹھہرانے کی جگہ. تو وقفہ کے اصل معنی رکانے کے، ٹھہرانے کے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ٹھہر جانے کو عربی زبان میں وقفہ کہا جاتا ہے. کوئی آدمی کھڑا ہو گیا تو اس کو واقف کہیں گے. گاڑی نہیں چل رہی ہے تو کہیں گے وقفت السیارہ، تو گاڑی کھڑی ہو گئی، ٹھہر گئی جو ہے. تو وقفہ کے عربی زبان میں یہ معنی ہوتے ہیں. اسی سے یہ اس میں مفعول کہلاتا ہے، موقوف. کس میں مفعول؟ موقوف یعنی ٹھہرایا گیا. جس چیز کو روک دیا گیا ہو اس کو موقوف کہا جاتا ہے. روک دیا گیا ہو اسے موقوف کہا جاتا ہے. یہ لفظ کا معنی آپ ذہن میں رکھیں گے تو وہ جو اصطلاح محدثین کی ہے، جو ٹیکنیکل ورڈ ہے یہ محدثین کا، وہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو موقوف کی اصل معنی ٹھہرایا ہوا. تو حدیث موقوف کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں کوئی بات صحابی تک آ کر ٹھہر جاتی ہے. ٹھہرنے کا معنی ذہن میں رکھیے، کہاں تک آ کر رک جاتی ہے؟ صحابی تک آ کر ٹھہر جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت نہیں ہوتی ہے. کس کی طرف ہوتی ہے؟ صحابی. وہ ٹھہرنے کا معنی تو صحابی تک آ کر کے ٹھہر جاتی ہے. میں اب آپ کو اور تھوڑا واضح کر دوں. یہ جیسے ہم نے مرفوع کے بارے میں یہ کہا تھا عربی میں آپ سے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مرفوع ہر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، من قول، چاہے وہ قول ہو او فعل، یا فعل عمل ہو او تقریر یا تقریر ہو، سب کو جو ہے مرفوع کہا جاتا ہے. اس کے پہلے آئی تھی تعریف آپ کو، ویسے ہی موقوف کی تعریف عربی میں یہ ہم کریں گے، ما اضیف ما اضیف الی الصحابی. من قول او فعل، اس میں تقریر نہیں آنا چاہیے. ایک تیسرا لفظ تھا مرفوع حدیث میں، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ من قول او فعل او تقریر، اس میں وہ لفظ نہیں آئے گا. یہی ہم کو آج اس بحث میں سمجھنا ہے پہلے، کہ اس میں صرف دو ہی آتا ہے، من قول او فعل. ما اضیف الی الصحابی، ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل. جس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے, چاہے وہ قول ہو چاہے فعل ہو, عمل ہو, یعنی چاہے وہ بات ہو چاہے کام ہو, اور صحابی تک کیا جاتا ہے, پوری سند ہوتی ہے صحابی تک پہنچتی ہے, صحابی سے آگے نہیں بڑھتی ہے, وہ بات صحابی کی ہوتی ہے, وہ کام صحابی کا ہوتا ہے, وہ عمل صحابی کا ہوتا ہے, تو اسے حدیث موقوف کہا جاتا ہے. حدیث موقوف کہا جاتا ہے ہر وہ بات, ہر وہ کام جس کی نسبت صحابی کی طرف کر دی جائے اسے حدیث موقوف کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ صحابی تک آ کے ٹھہر جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے, اسی لیے اسے موقوف کہا جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا موقوف کے معنی جس کو ٹھہرا دیا گیا, جس کو ٹھہرا دیا گیا, رکا دیا گیا, یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب یہ میں واضح کروں کہ اس میں تقریر نہیں ہے, صرف کیا ہے, من قول اور فعل. وہ بات جو صحابی کی طرف نسبت کی جائے, یعنی فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے, عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی ہے, کسی بھی صحابی تک اگر پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے تو اس کو موقوف کہا جاتا ہے. یا یہ کہا جائے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا ہے, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو پتھر سے بنایا تھا, کوئی عمل صحابی کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. تو چاہے وہ قول ہو چاہے عمل ہو, دونوں کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. بعض فقہا کے یہاں اس کو اثر کہتے ہیں, فرق کرنے کے لیے, جو مرفوع ہے اس کو حدیث کہتے ہیں اور جو موقوف ہے اس کو اثر کہتے ہیں, حمزہ سارا اثر, فرق کرنے کے لیے, ورنہ محدثین کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے, حدیث اور اثر میں محدثین کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. وہ فرق کیا کرتے ہیں, اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں, اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. اس کو اثر مرفوع کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو, اور جس کی صحابی کی طرف ہے اس کو اثر موقوف کہتے ہیں. تو محدثین جو فرق کرتے ہیں وہ کس کے لحاظ سے, مرفوع اور موقوف کے لفظ سے فرق کرتے ہیں. اور بعض فقہا میں نے آپ سے کہا کہ حدیث اور اثر کے لفظ سے فرق کرتے ہیں. حدیث کا مطلب ہوتا ہے ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے, اثر کا مطلب ہوتا ہے اس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہے. لیکن محدثین کے یہاں دونوں کو حدیث, دونوں کو اثر کہا جاتا ہے, اور فرق کرتے ہیں کہ جب نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو حدیث مرفوع کہتے ہیں, اور جب نسبت صحابی کی طرف ہو تو حدیث موقوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حدیث موقوف, صحابی کی کوئی بھی بات یا کوئی بھی صحابی کا عمل اس کو موقوف کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں. اس کے پہلے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ صحابی کی ایسی بات جو وہ اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا ہے اور اہل کتاب سے علم بھی نہیں حاصل کیا ہے, اس کو درجہ کیا حاصل ہوتا ہے, مرفوع کا. اس کو نکال کر کے یہ بات ذہن میں رکھ لے گا, یعنی صحابی کی ایسی بات جو صحابی اپنی رائے سے کہہ سکتا ہے, اپنے اجتہاد سے کہہ سکتا ہے, اس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہے تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. جو کام صحابی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں, حدیث موقوف کہا جاتا ہے. اس میں تقریر نہیں, تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے بات کہی گئی اور خاموشی اختیار کر لی, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی, آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے. یہ موقوف میں نہیں آتی ہے بات, ایسا کیوں ہے, پہلے یہ سوال آپ سے, پھر انشاءاللہ اس کا جواب, ایسا کیوں ہے کہ تقریر کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. موقوف میں تقریر کو نہیں شامل کیا جاتا ہے, مرفوع میں جیسے شامل کیا جاتا ہے کہ تقریر خود ایک حدیث ہے, یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے اور وہ ایک حجت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں, یہاں وہ بات نہیں آتی ہے. बोलिए। सहाबी के सामने किसी ने कोई अमल किया, तकरीर का मतलब क्या होगा कि सहाबी के सामने, जैसे तकरीर का मतलब था मरफू में कि अल्लाह के रसूल सल्लम के सामने कोई काम किसी सहाबी ने किया हो और उस पर अल्लाह के रसूल सल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली हो, तो इसका मतलब यह है कि वो सही है, वरना गलत होता तो आप जरूर कहते कि ये गलत है। तो इसमें तकरीर का मतलब क्या होगा कि किसी सहाबी के सामने कोई काम हुआ है या कोई बात कही गई है और सहाबी ने खामोशी इख्तियार कर ली है। जी हाँ, तो सहाबी में वो चीज इसलिए नहीं आती जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लम का मतलब यह है कि अगर कोई चीज गलत है तो आप खामोशी नहीं इख्तियार कर सकते। शरीयत के अहकाम को बयान करना आपके ऊपर जरूरी है और वह इल्म शरीयत का आपको है, लेकिन दूसरा कोई भी शख्स उसको पूरा इल्म होना जरूरी नहीं है। तो हो सकता है वो गलत हो जो काम किया गया है, लेकिन इस सहाबी को पता ना हो जिसकी वजह से उसने खामोशी इख्तियार की हो, पता ही नहीं था कि गलत है इसलिए खामोशी इख्तियार की। तो सहाबी की खामोशी ये इस बात के लिए दलालत नहीं करती कि वो चीज सही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी ये दलालत करती है। दूसरी बात क्या है सहाबी के ताल्लुक से, ये बात भी है कि जानने के बावजूद भी कि ये गलत है सहाबी खामोशी इख्तियार कर सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते, जान का डर है, गलत हो रहा है जो काम हो रहा है गलत हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहूंगा तो अभी मेरे ऊपर सारी बात आ जाएगी, इसलिए जान के डर से मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, सामने वाले के डर से मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। सहाबी के बारे में ये चीज हो सकती है, बहुत से ऐसे काम जो उस वक्त खुलफाए बनी उमैया की तरफ से हुए, खुलफाए बनी उमैया की तरफ से, यानी जो खुलफाए राशिदीन का जमाना गुजरने के बाद, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला का जमाना गुजरने के बाद 60 हिजरी तक गुजर गया ये, उसके बाद भी अभी सहाबा मौजूद थे, तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन उस काम के होने के बावजूद जो शरीयत के खिलाफ काम थे बाद सहाबा जो मौजूद थे उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो उनका खामोशी इख्तियार कर लेना उस मसले के सही होने की दलील नहीं होता, किसी सहाबी खामोशी इख्तियार ना। जैसे बनू उमैया के खुलफा के दौर में यह चीज शुरू हो गई थी कि नमाज ईदैन में पहले नमाज होती है बाद में खुतबा होता है, तो लोग ठहरते नहीं थे, ईद की नमाज पढ़ के निकल जाते थे, तो खुलफाए बनी उमैया में से बाद लोगों ने, मरवान का नाम सबसे पहले उसमें आता है, कि मरवान ने शुरू मदीने में यूं किया कि पहले खुतबा देने लगा और बाद में नमाज की, लोग नमाज के लिए रुके रहेंगे, जैसे जुमे में होता है वैसे ही ईद में करने लगा। सहाबा की एक जमात मौजूद थी मदीने में उस वक्त, तो बाज रिवायतों में ये है कि एक आदमी ने मरवान को पकड़ा जब वो जा रहा था पहले जो है खुतबा देने के नमाज से पहले, तो रोका उसने, सही मुस्लिम की हदीस है, उसने रोका एक आदमी ने कि ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत ये है कि पहले नमाज और खुतबा बाद में होगा, तो कहा कि वो सब छूट गया, वो पहले खत्म हो गया, छोड़ो लोग रुकेंगे नहीं यहां बैठेंगे नहीं, इसलिए हम पहले खुतबा दे लेते हैं बाद में नमाज पढ़ाएंगे। अब उसे खुदी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मशहूर सहाबी थे वो मौजूद थे वहां पे, यानी उस ईदगाह के अंदर वो पीछे थे जो है, उन्होंने कहा कि इस आदमी ने सही किया है, यानी जो उसको रोका है कि तुम पहले खुतबा मत दो पहले नमाज पढ़ाओ, ये आदमी ने सही किया है। सही मुस्लिम की रिवायत में इस तरह से बयान मौजूद है। उसमें एक सवाल आता है ये कि जो है आखिर अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बढ़कर क्यों ऐसा नहीं किया, तो यहां सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि सहाबी की खामोशी जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो, दूसरी वजह से भी खामोशी हो सकती है, किसी मसलियत की वजह से खामोशी हो सकती है, जैसे अब यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि मालूम है
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ آدمی ماننے والا نہیں, یہ ایسے ہی کرے گا. جب ماننے والا نہیں تو اس کو روکنے کا فائدہ نہیں ہے. ویسے ہوا, مانا بھی نہیں, مروان مانا نہیں, ویسے ہی کیا اس نے, پہلے خطبہ دیا, نماز بعد میں پڑھائی. تو بعض روایتوں کے لحاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن بہرحال اس نے مانا نہیں, ویسے ہی کیا اس نے. تو یہاں ہم کیا مثال پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابی کی خاموشی کسی کام کو دیکھ کر کے یا کسی بات کو سن کر کے, یہ اس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور ایسے ہی کسی مصلحت کی وجہ سے بھی خاموشی ہو سکتی ہے. یہ اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلط کام دیکھ کر کے چاہے کتنی بڑی بھی مصلحت آ جائے خاموشی نہیں اختیار کر سکتے, کیونکہ آپ کے اوپر تبلیغ واجب ہے. جو اللہ کا حکم ہے, جو شریعت ہے, وہ بیان کرنا, اسے واضح کرنا آپ کے اوپر وہ چیز واجب ہے. کبھی آپ خاموشی اختیار کر ہی نہیں سکتے غلط چیز پر. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے آپ کو علم نہ ہو. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم کب نہیں ہوگا آپ کو؟ جب وحی نہیں آئی ہوگی. جب وحی نہیں آئی ہے تو آپ کو علم نہیں ہے, فوراً وحی آ جائے گی. آپ خاموشی اختیار کریں گے لیکن فوراً وحی آ جائے گی اس کے بارے میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ دلیل بن جاتی ہے, حدیث کے مرفوع ہونے کی وہ دلیل بن جاتی ہے. لیکن صحابی کی خاموشی اس بات کے لیے دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. یہ بات آپ کو کیوں اس میں تقریر نہیں ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. حدیث موقوف بات صحابی کے بارے میں تھی. اسی سے لگی ہوئی ایک بات اور بھی ہے. کبھی موقوف کا یہ لفظ تابعی یا اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ان صاحب کا نام لینا ضروری ہے جن کے بارے میں کہا جائے گا. جیسے یہ کہنا ہو کہ یہ امام زہری کا قول ہے, امام زہری تابعی, امام زہری کا قول ہے, تو کہیں گے موقوف علی الزہری, موقوف علی الزہری, عربی میں ایسے لفظ آئے گا. تو موقوف کا یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں تابعی کے لیے بھی, بعد کے لیے بھی, لیکن ان کے نام کے ساتھ. لیکن اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قول ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے موقوف علی ابی بکر, صرف کیا کہہ دیں موقوف ہے تو کافی ہے. تو موقوف کہتے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی صحابی کا قول ہے. اگر موقوف صحابی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہنا ہے تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اس آدمی کا, اس جو بھی تابعی ہے ان کا نام. جیسے سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے تو کہیں گے موقوف علی سعید ابن المسیب, عربی میں. تابعی کا جب تذکرہ آیا, اگر کوئی بات کوئی کام کسی تابعی یا اس کے نیچے والے آدمی کی طرف کرنا ہو تو اس کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے. مقطوع مقطوع سم یہی آئے گا, موضیف الى التابعی من قول او فعل. جیسے کہ تھا صحابی کی طرف جس قول اور یعنی جس بات اور جس کام کی نسبت کر دی جائے اس کو موقوف کہا جاتا ہے, تو تابعی کی طرف جس قول اور کام کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مقطوع کہا جاتا ہے. مقطوع, مقطوع کے معنی کٹا ہوا. اس طرح سے چار قسمیں ہوتی ہیں, حدیث قدسی, حدیث مرفوع, حدیث موقوف اور حدیث مقطوع، حدیث مقطوع، یہ چار قسمیں ہوتی ہیں. یہ آخری کا زیادہ کچھ دخل نہیں ہے، کسی تابعی کا قول ہے، اس کا عمل ہے، اتنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم زیادہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں. صحابی کی حد تک تھوڑی اہمیت رہتی ہے، اس کے بعد اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے اس کی. تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، جو کسی تابعی یا تابعی کے بعد بھی، اتباع تابعین میں سے اس کے بعد بھی کسی کی کوئی بات رہے گی تو اس کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے. یہ محدثین کی اصطلاح ہے. کس میں کس میں حدیث موقوف کی، یعنی کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہو یا کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اس کے تعلق سے. چونکہ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کبھی مثالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو مثال دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جمعے کے دن بازار میں زہرا نامی ایک جگہ پہ ایک پہلی اذان کا سلسلہ شروع کیا. یہ کیا ہے؟ عمل ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی، جو پہلے صرف کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی یا اوپر جو ہے چھپر تھے اور کھمبے جو ہے جو اس کے تھے وہ سب کی سب دیواریں وغیرہ یہ کھجور کے تنے کاٹ کر کے وہ بنا لیے تھے، اس کو انہوں نے باقاعدہ پتھر سے بنایا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا، تو یہ ان کا عمل ہوا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور میں جو بھی اس زمانے میں آرمی تھی، ان کی فوج تھی، اس کے لیے ایک دیوان بنایا انہوں نے، یعنی باقاعدہ ان کے نام وغیرہ لکھے جائیں اور نام لکھ کر کے باقاعدہ ان کا سارا کے جو بھی حالات ہوتے ہیں پورا اس کا درج کر لیا جائے. اس کے پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی، سب سے پہلے انہوں نے اس کو جو ہے شروع کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجیوں کی چھٹی کے لیے کہ ایک فوجی کو چار مہینے تک رہنا رہے گا، اس چار مہینے کے بعد فوجی کو چھٹی دے دی جائے گی، اپنے گھر جائے بیوی بچوں کے پاس، تو اس کے لیے انہوں نے ایک نظام بنایا. عمل بہت سارے، مطلب کہہ رہا ہے کہ مثالیں چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جب مثالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحابہ کے وہ تمام اقوال اور ان کا عمل جو ان سے جو ہے مروی ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، عمل کی بات، عمل یہ کہ وہ عیدین کی نماز میں چار تکبیریں کہتے تھے. چار تکبیریں ان کا قول بھی آتا ہے اور ان کا عمل بھی آتا ہے کہ وہ چار تکبیریں کہتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے کہ وہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیر اور دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیریں کہا کرتے تھے. یہ عمل ہے. تو صحابہ کے اعمال جو بہت ساری چیزوں میں پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حدیث موقوف میں آتی ہیں، حدیث موقوف میں. ٹھیک ہے. اب جب بات چل رہی تھی حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کی، تو اسی میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ما اضیف الی الصحابی، جس کی نسبت کس کی طرف کر دی جائے؟ صحابی کی طرف کر دی جائے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اسی سے سوال آتا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ اصول حدیث میں پھر صحابی کی بحث بھی، کہ صحابی کسے کہیں گے، تابعی کسے کہیں گے، اسی میں یہ بحث پھر ہو جاتی ہے. پچھلے یا اس سے پہلے ہفتے میں کوئی بھائی جو ہے ہمارے سوال کیے تھے کہ صحابہ کے بارے میں کچھ کہوں، تو میں نے کہا وہ خود اصول حدیث میں بحث آئے گی، جب اپنے موقع پر آئے گی تو اسی موقع پر کہیں گے، تو ترتیب سے اچھی رہے گی بات جو ہے. تو اسی میں بات کس کی آ جاتی ہے؟ صحابی کی بات آ جاتی ہے. ما اضیف الی الصحابی لفظ آیا ہوا ہے، تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ بولیے آپ لوگ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، جی ملا ہو، دیکھا نہیں بلکہ ملا ہو، جی. اور بولیے صحابی کسے کہتے ہیں؟ دو باتیں ہمارے سامنے آئیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. ہاں, ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو, ایمان کی حالت میں دیکھا ہو, ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو, یہ بات ہمارے سامنے آئی. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یا آپ کی باتیں؟ جیسے حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ پھر صحابی ہو جائیں گے. ہاں, صحبت ملی ہو, حضور کی صحبت ملی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو. صحبت کا مطلب کیا ہوا؟ رہا ہو, یہی نا, آپ کے ساتھ رہا ہو. تین چیزیں ہمارے پاس آئیں, ملاقات کیا ہو, دیکھا ہو, آپ کے ساتھ رہا ہو. جی, اور بولیے. تو صحابی کسے کہیں گے؟ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے. عام طریقے سے کتابوں میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں, جیسے انہوں نے ایک بات کہی تو بعض لوگوں نے صحابی ہونے کے لیے یہ شرط لگائی, یہ قید لگائی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو, ساتھ رہا ہو, ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رہا ہو, دور سے دیکھ لیا, کبھی ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی, تو اسے صحابی نہیں کہیں گے. صحابی کس کو کہیں گے؟ جو آپ کے ساتھ رہا ہو. یہ قول ہے کہ صحابی اس کو کہیں گے من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لفظ کی رعایت کرتے ہوئے. لفظ کیا ہے؟ الصحابی. عربی زبان میں صحابی کا یہ لفظ کیا ہے, پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے تو وہ لفظ کے لحاظ سے یہی آتا ہے جو انہوں نے ابھی کہا, وہی بعض لوگوں کی رائے ہے. وہ کیا ہے؟ صحابی, صحابیون, صحابیون. صحیبہ اور صحابہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں, صحابہ, صحابہ کرام نے ایسا کیا, وہ جمع ہے. صحابیون یہ کیا ہے؟ واحد ہے, سنگولر, اور اسی کی جمع صحابہ ہوتی ہے. کبھی اس کو ہم کہتے ہیں صاحبن, صاحبن, اس کی جمع آتی ہے اصحاب. تو کبھی کہتے ہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو عربی میں یہ لفظ آتا رہتا ہے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کی جمع ہے؟ صاحب کی جمع ہے. تو صاحب اور اصحاب, صحابی, صحابہ, یہ سارے الفاظ اس کے لیے جو استعمال کیے گئے ہیں ان سب کے اندر صحبت کا معنی ہے. اور عربی میں صحبت کہتے ہیں ساتھ میں رہنے کو, صحبہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ میں رہا. تو اسی لیے بعض لوگوں کا یہ ہے کہ جو ساتھ میں رہے ہیں آپ کے انہی کو صحابی کہا جائے گا. وہ لفظ کی بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں کیونکہ لفظ کے اندر عربی میں معنی یہی ہے ساتھ میں رہنے کا. یہ ایک بات ہے جو انہوں نے کہی, بعض جو ہے محدثین کی یہ رائے ہے, لیکن اس رائے کے لحاظ سے صحابی ہونے کا جو دائرہ ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے, یعنی یہ بہت کم لوگوں پر ہی فٹ آئے گا, پھر بہت زیادہ لوگوں پر فٹ نہیں آئے, ورنہ تو بہت زیادہ لوگوں پر وہ فٹ آتا ہے جو پہلے بات کہیں گے. اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا اپنی کتابوں میں تعریف لکھی صحابی کی کہ من راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, من راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, چاہے دور سے ہی دیکھا ہو, مسافہ کرنا ملنا بھی ضروری نہیں, دور سے دیکھ لیا ہے. جیسے حجت الوداع کے موقع پر بہت سارے صحابہ جو حج کرنے آئے تھے اور انہوں نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ہے اسی موقع پر, اور کچھ نہیں, وہ سب کے سب صحابی ہیں. تو جس نے دیکھا, جب یہ لفظ استعمال کیا گیا دیکھا کا, تو اس میں پھر ایک سوال آ گیا, وہ سوال آیا کہ اگر کوئی اندھا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا تو کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ جبکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ابن ام مکتوم اور دیگر نابینا صحابہ جو اندھے صحابہ تھے ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے, سب کے سب صحابی ہیں. جب وہ صحابی ہیں تو پھر دیکھنے والی بات تو نہیں کہی جا سکتی. جس نے دیکھا ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھنے والی بات نکال کر کے لفظ استعمال کیا جس نے ملاقات کی. عربی میں کہتے ہیں من لقی النبی، جس نے ملاقات کی. یہ ترتیب رہی اس میں اسی طریقے سے. تو جس نے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. تو بات چاہے آپ کہیں ساتھ میں رہنے کی، وہاں پر بھی یہ بات ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، صحابی کہیں گے. جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہیں گے. جس نے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہیں گے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملاقات والی بات کیوں کہی؟ صرف ان صحابہ کو شامل کرنے کے لیے جن کی آنکھیں نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ آنکھ تھی لیکن بینائی نہیں تھی، تو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے ہیں، ان کو شامل کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اور ملاقات کی بات انہوں نے رکھی ہے. لیکن ان کا مطلب ہرگز ملاقات میں یہ نہیں ہے کہ آ کر کے مصافحہ کیا ہو، یہ شرط نہیں لگاتے. یہ ملاقات کہتے ہیں اس کو بھی شامل ہوگا جو دور سے دیکھا ہو. جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر بعض صحابہ جو کہ اس میں حاضر رہے ہیں حج کے موقع پر، تو دور سے جو دیکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف، وہ بھی شامل ہیں. اس ملاقات میں دیکھنے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی ہاں سننے والا اصل میں وہ نہیں آتا ہوتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے چھوٹے میں، بچہ بالکل پیدا ہونے والا بچہ، اس حالت میں بھی اگر دیکھا ہے تو وہ بھی صحابی ہونے کا شرف رکھتا ہے، یعنی درجہ رکھتا ہے. وہ بھی جو وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے تھے پیدا ہونے کے بعد، کہ آپ کھجور چبا کر کے ان کے منہ میں ڈال دیں، جس کو تہنی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، حالانکہ اس کو کوئی بھی شعور نہیں ہے، لیکن چونکہ ملاقات ہو گئی دیکھ لیا یہ، تو اس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کو بھی یہ شامل ہے. اب اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کچھ اور مسائل جڑ گئے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے مسائل کی طرف آپ کو اشارہ کروں آج، وہ پھر جو ہے ہم 11 بجے اس کو ختم کریں گے دوسرا سبجیکٹ لینے کے لیے. اب سوال آ جاتا ہے اس میں کچھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یہ بات کہی جاتی ہے، ملاقات کیا ہو یہ بات کہی گئی، تو اس میں یہ بھی سوال پھر آ جاتا ہے جس کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غور نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہو، خواب میں ملاقات کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا وہ صحابی ہے یا صحابی نہیں ہے؟ جبکہ جو تعریف بیان کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ابھی آپ لوگوں نے بیان کی، کہ جس نے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جائے گا. تو یہ تعریف ملاقات کرنے کی، دیکھنے کی، خواب میں بھی ہو سکتی ہے. یہ بات جو ہے اگر خواب میں کسی کو ہو جائے تو کیا اس کو صحابی کہا جائے گا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے آتا ہے. لیکن اب جو ہے یہ بات تو اوپر بھی صادق آتی ہے، جس نے خواب میں دیکھ لیا، اب وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، تو ہم کو ماننا پڑے گا ہاں بھائی اس نے دیکھا ہوگا تو یہ بھی صحابی ہو گیا. تو یہ ایسی تعریف بن جاتی ہے جو قیامت تک کے لیے، جب بھی آدمی چاہے گا اپنے آپ کو صحابی بنانا تو صحابی بنا لے گا، دعویٰ کر لے گا کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے، میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ہوئی ہے، آپ خواب میں آئے اور مجھے یہ حکم دیا. ہمیشہ جو ہے آدمی یہ بیان کرتا رہے گا، اس لیے اس کو خاص کر دینا چاہیے بیداری کی حالت میں، یہ اضافہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نیند کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو، جو لفظ بھی ہم استعمال کریں، لیکن کس حالت میں؟ بیداری کی حالت میں، دیکھنے کی حالت میں، خواب کی حالت میں نہیں. اس کے بعد جیسا ایک سوال انہوں نے ابھی پیش کیا تھا کہ جن کا معاملہ، اگر کسی جن نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کی ہے اور وہ کیا ہے, تو کیا اس کے اوپر بھی صحابی کا یہ لفظ؟ یہ جن والا معاملہ زیادہ تابعی میں آتا ہے, ویسے اگر میں اس کو تابعی میں پیش کروں زیادہ بہتر رہے گا آپ کو, کیونکہ جن کی عمر جیسے بہت زیادہ ہے مان لیے, تو اب جو ہے فلاں آدمی کہتا ہے ہندوستان کا کہ یہ صحابی ہے, تو یہ تابعی ہے, تابعی اس لیے ہے کہ فلاں جن سے ملاقات ہوئی تھی وہ صحابی تھی, تو تابعی کسے کہیں گے؟ تابعی کہتے ہیں اس کی ملاقات صحابی سے ہوتی, تو یہ جنوں والا بیچ ملا کر کے قیامت تک بھی لوگ تابعی بنتے رہیں گے تو کون جانتا ہے اس کے بارے میں, تو اس کو بھی اس میں سے نکالنا چاہیے. یہ اسی باتیں جو ہے جنوں کے بارے میں, جنوں کے جو اپنے مسائل ہیں, جو جن پڑھاتے ہوں گے جنوں کو تو کہتے ہوں گے کہ صحابی وہ ہے اور تابعی وہ ہے, وہ اپنا بیان کر لیتے ہوں گے. ہم جو بیان کر رہے ہیں کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ انسانوں کے بارے میں کر رہے ہیں, ہم جنوں کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ہم ان کو اس میں داخل نہیں کریں گے. تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا مناسب لفظ رہنا چاہیے جو صرف انسانوں کے لیے یہ حکم ہے, جنوں کے بارے میں ہم نہیں بیان کر رہے, ورنہ کوئی جن ہمارے پاس آ کے کہے کہ بھائی میں صحابی ہوں تو ہم کہاں سے جو ہے تحقیق کریں گے کہ یہ اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا. جی جی, اب یہ تیسرا سوال جو انہوں نے پیش کیا وہ سوال یہ ہے, اب یہی سوال میں پیش کرنے والا تھا وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے, دوسرے نبیوں کے بارے میں سوال نہیں آ رہا, صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا, وہ زندہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے معراج کے موقع پر, یہ ثابت ہے, اس کو سب لوگ مانتے ہیں, سارے انبیاء سے ہوئی ہے, ان سے بھی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی ہے اس لحاظ سے وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس تعریف کے لحاظ سے صحابی ہوتے ہیں. تو کیا ان کو بھی صحابی کہا جائے گا؟ صحابی نہیں کہا جائے گا, کیونکہ ہم جو تعریف کرتے ہیں اس تعریف میں وہ بھی آ جاتے ہیں. یہ تیسرا سوال ہے, اس کے بارے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صحابی بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کا درجہ صحابی سے بھی بہت اونچا ہے, وہ پانچ صرف نبی نہیں ان پانچ رسولوں میں سے ایک ہے جن کو اولو العزم رسول شمار کیا جاتا ہے, پانچ اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے, ان کو صحابی کا درجہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کسی بھی اس میں میڈیکل میں اس میں بہت اعلیٰ درجے کی ڈگری ہو تو ہندوستان کے کسی معمولی کالج کی ڈگری لینے کے لیے اس کو خواہش نہیں ہوگی, اس کو ضرورت بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کے پاس جو ڈگری ہے اس سے کہیں بھی اونچی ہے, وہاں جا کے کیا کرے گا وہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو صحابی ہونے کا شرف کا مسئلہ نہیں ہے, اور صحابی کا درجہ بہرحال چاہے جتنا بھی ہے لیکن نبی سے نیچے, عام انبیاء سے نیچے ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام تو پانچ رسولوں میں سے, پانچ جو اللہ کے رسول ہیں اس میں سے ایک ہے, تو ان کو صحابی کے درجے کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کو بھی الگ رکھیں گے. بعض لوگ ان کو بھی بولتے رہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے, وہ آئیں گے بھی کیونکہ, تو جب آئیں گے تو وہ کیا رہیں گے؟ صحابی رہیں گے. غلط ہے یہ, جب آئیں گے تب بھی نبی ہی رہیں گے, اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے لیکن تب بھی نبی ہی رہیں گے, رسول ہی رہیں گے اس وقت. یہ بات تھی صحابی کی تاریخ کے تعلق سے. اس کے بعد چند باتیں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں آئیں گی, ابھی صحابہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک مستقل درس میں آپ کے سامنے آئیں گی آئندہ درس میں. اور یہ بات تھی صحابی کی تعریف کے تعلق سے, جو چند مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. Thank you.